الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متمزات کوئی تین ہفتے بعد ہم اپنے سلسلے کو دوبارہ سے اس کا آغاز کر رہے ہیں. تین ہفتوں میں عید کی چھٹی کا معاملہ آ گیا, عید کا اگلا دن تھا, اور اس سے پچھلے دو ہفتوں میں ہم نے خصوصی جو موضوعات ہیں اس کو سمجھا تھا موقع کی مناسبت سے, یعنی حج کی جو بھی فضیلت, اس کی اہمیت وہ آئی, اور قربانی کی جو بھی فلسفہ اور اس کی حکمت ہے اور اس کا جو اساس ہے وہ بھی ہم نے الحمدللہ دو نشستوں میں سمجھی تھی. آج ہم اپنے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے جو آخر حصہ ہے سورۃ النساء کا, آیت نمبر 153 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ تیسرا حصہ یہ طویل ترین حصہ تھا, آیت نمبر 58 سے 152 تک, کہ جس میں اہل ایمان سے خطاب کیا گیا, بڑے قیمتی احکامات اہل ایمان کے لیے میرے اور آپ کے لیے اس حصے میں آئے, اور اہل ایمان میں سے ہی وہ منافقین کہ جو عمل سے کوسوں دور تھے اور کس طرح سے اہل ایمان اور اسلام کے خلاف ان کی جو ریشہ دوانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا اور ہماری ان تمام واقعات سے اصلاح فرمائی. آج جس سلسلے کو ہم جس حصے کو مطالعہ کرنے چلے ہیں یہ آخری حصہ ہے سورۃ النساء کا, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اہل ایمان اور اہل کتاب دونوں سے بیک وقت خطاب ہے, اور اہل کتاب میں سے یہود سب سے پہلے ابتدائی حصے میں یہود کے جو جرائم ہیں ان کی تاریخ سے ان کے کچھ جرائم تذکرے کیے جا رہے ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ ہم نے پیچھے سورۃ البقرہ میں مطالعہ کیا تھا. پورے 10 رکوع ان کے جرائم اور ان پر جو اللہ کے احسانات ہوئے اور احسان فراموشی جو انہوں نے کی ہیں وہ تفصیل سے سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں اشارتاً ان بڑے بڑے جرائم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے ان کی تاریخ سے کچھ واقعات کو نقل کیا ہے. انشاءاللہ اب تمہید کے بعد یہ مطالعہ آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے جو ایک مطالبہ تھا یہود کا اہل کتاب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے. فرمایا گیا کہ یسألو کا اہل الکتاب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اہل کتاب یہ سوال کرتے ہیں, آپ سے مطالبہ کرتے ہیں, آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء, کہ آپ اتار لائیں, لے آئیں آسمان سے ایک کتاب. یعنی یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ فرمایا کہ بھئی پچھلے جو بھی رسول ہیں, جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ کوہ طور پر گئے, پوری کتاب جو ہے وہ لے کر آ گئے تختیوں میں لکھی ہوئی, آپ اس طرح سے لا کے نہیں دکھا رہے, آپ بھی جائیں اللہ کے پاس اور ایک پوری مسلم کتاب ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے لا کے پیش کریں. آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے, ہم تو نہیں اترتے ہوئے دیکھتے. آپ کہتے ہیں مجھ پر فرشتہ نازل ہوتا ہے, ہمیں تو نہیں نظر آتا. لہذا ہم تو آپ کی بات جب مانیں گے کہ جب آپ جائیں اللہ کے پاس اور پوری ایک کتاب موسیٰ علیہ السلام کی طرح, تورات کی طرح ہمارے سامنے اتار کر دکھا دیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو بھی مطالبہ تھا یہ ایک ہٹ دھرمی پر مشتمل تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ اگر, اور اللہ کی قدرت سے بعید نہیں تھی کہ ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا جاتا کہ بھئی پوری یہ کتاب نازل کر دی جاتی. لیکن پوری کتاب نازل کیوں نہیں کی اللہ سبحانہ وتعالی نے, بتدریج قرآن مجید کو نازل کیوں فرمایا, یہ ایک الگ موضوع ہے, اس کی حکمت بھی قرآن مجید میں بیان ہوئی. لیکن یہ ہے کہ یہاں اصل جو بتانا مقصود ہے کہ اگر پوری کتاب بھی ان کو دے دی جاتی پھر بھی ان کو نہیں ماننا تھا. تو یہ تو اصل میں ایک کٹ حجتی ہے کہ جو کہ یہ ان کے اندر پائی جاتی ہے, ان کا اصل جو مرض ہے وہ نہ ماننا ہے, چاہے کتنے ہی سارے مطالبات ان کے منظور کر لیے جائے اور ان کو دکھا دی جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں, آپ سے سوال کرتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی اتار لائیں ایک کتاب آسمان سے, تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے ان کی جو بھی یہ ڈیمانڈ ہے. فرمایا جا رہا ہے فقط سال و موسا اکبر من ذالک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی ان ڈیمانڈ پر, کیونکہ یہ اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام سے ان کے زمانے میں اس سے بڑا مطالبہ کر چکے ہیں. یعنی آپ کے سامنے جو یہ یہود ہیں, ان کے جو آبا اجداد گزرے ہیں پہلے اور اپنے وقت کے جو رسول تھے موسیٰ علیہ السلام جو ان کی طرف رسول بن کر آئے, ان سے انہوں نے اس سے بھی بڑا جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا. اور وہ مطالبہ کیا تھا کہ فقالوا ارنا اللہ جہرتن, کہ اے موسیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا دیجیے. یعنی یہ مطالبہ کب ہوا, سورہ بقرہ میں اگر آپ مطالعہ کریں, دوبارہ جا کے ہم مطالعہ کر آئے ہیں, تفصیل وہاں ہم نے سمجھی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام 70 سرداروں کو لے کے گئے معافی تلافی کے لیے, کیونکہ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک شرک کیا, اللہ کا ظلم کیا, معافی تلافی کے لیے لے کے گئے. تو وہاں جا کے ایک یہ نرادہ اور انوکھا مطالبہ کر دیا کہ ہم آپ کی بات اس وقت مانیں گے اے موسیٰ کہ آپ اللہ کو کھلم کھلا ہمارے سامنے دکھا دیں, ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں. تو بہرحال ایک تو تعمیری خواہش تھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی اللہ کو دیکھنے کی تھی. اگر آپ کو یاد ہو سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ آتا ہے, یعنی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر ملاقات کے لیے گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, لہذا آپ نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش ظاہر کی تھی, کیونکہ اب پردے کے پیچھے سے کلام ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کلام کر رہے ہیں, دیکھ نہیں رہے تھے. تو خواہش دل میں یہ ابھری کہ میں جس سے کلام کر رہا ہوں اپنے رب سے, میں اسے دیکھ بھی لوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے فرمایا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی, اے موسیٰ آپ یعنی بلا واسطے کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے, یعنی براہ راست آپ میری تجلی کا مشاہدہ نہیں کر سکتے. ہاں میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں, فین استقر مکان ہوں فسو فترانی, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ میری تجلی اس پر پڑنے سے یہ اپنی جگہ برقرار رہ گیا تو آپ میری یعنی میرا مشاہدہ کر سکتے ہیں. لیکن جب ہوا کیا, وہاں واقعہ تفصیل سے آئے گا, ہم آگے پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا. اور یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس پورے منظر کو دیکھ کے وخر موسیٰ سائقہ بے ہوش ہو گئے. تو بہرحال ایک مطالبہ اور خواہش موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی, لیکن وہ تعمیری تھی. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ میں آپ پر ایمان اس وقت تک نہیں لاؤں گا کہ جب تک کہ آپ میرے سامنے نہ آ جائیں, کوئی ایسا مطالبہ نہیں تھا. اللہ پر ایمان لائے تھے اور ایک خواہش کا اظہار کیا اور اس کی تفصیل وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی. یہاں یہ تخریبی سوچ تھی یہود کی, انہوں نے یہ کہا سورہ بقرہ میں الفاظ یہی ہیں کہ موسیٰ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ اللہ کو کھلم کھلا دکھانا دو. یہ تخریبی سوچ تھی. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعجب نہ کریں, یہ جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کتاب کو اتارنے کی پوری سالم, یہ اپنے وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا مطالبہ اللہ کو کھلم کھلا دکھانے کا کر چکے ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ, تو پھر اس مطالبے پر پھر ہوا کیا تھا ان کے آبا اجداد کے ساتھ کہ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا اللہ کو کھلم کھلا دکھانے کا, فرمایا جا رہا ہے کہ بس ان کو ایک بجلی کی کڑک نے جو ہے وہ آ پکڑا, بجلی ان پر جو ہے وہ گری ان کے ظلم کے سبب. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات, اور پھر دوسرا ان کا جو جرم ہے وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے ہدایت لینے اللہ کے پاس گئے تو پیچھے جو ہے وہ انہوں نے سامری کے بہکاوے میں آ کے اور بچھڑے کو معبود بنا لیا, اس نے خاکہ بنایا ان کے زیورات کو پگلا کر, اور یہ ہے کہ پیچھے یہ بچھڑے کو معبود بنا کر بیٹھ گئے. فرمایا جا رہا ہے کہ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات, اور پھر انہوں نے بنا لیا بچھڑے کو معبود اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانی آ چکی تھیں, یعنی لا علمی میں کام نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام پوری واضح ہدایات ان کے سامنے رکھ چکے تھے اور ان کو یقین ہو چلا تھا کہ اصل جو رب ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے, کہ جو جس رب کی وہ دعوت دے رہے ہیں, لیکن ذرا سا موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے اور پیچھے انہوں نے جو ہے غداری کی موسیٰ علیہ السلام سے اور بچھڑے کو معبود بنا لیا. فعفونا عن ذلك, اللہ فرمانے کہ ہم نے اس سے بھی درگزر کیا ان کو, یعنی ہم نے معاف کیا اس عمل سے بھی. وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سری غلبہ ہے کہ جو کہ ان پر دیا. وہ سری غلبہ کیا ہے, سلطانہ مبینہ کیا ہے, یعنی جب جب انہوں نے سازشیں کی اور اپنے مطالبات پیش کیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے, وہ دو بڑے معجزات تو آپ کے علم میں ہیں, کس طرح سے بار بار تذکرہ وہ آتا ہے کہ عصا موسیٰ آپ کی جو لاٹھی تھی موسیٰ علیہ السلام کی, اس سے کیسے کیسے معجزات ہیں کہ جو کہ صادر ہوئے عقل کو عاجز کر دینے والے, اور ید بیضہ یعنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور گربان میں اور نکالتے تھے تو لوگوں کے لیے چمکتا وہ نکلتا تھا. یہ دو بڑے معجزات تھے, اس کے علاوہ بھی معجزات تھے کہ جو وقتاً فوقتاً موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے. سورہ اعراف میں وہ تذکرے بھی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ لیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان پر سری غلبہ دیا, اور بالآخر پھر ہوا کیا کہ جب بنی اسرائیل کو لے کر یعنی ہر موقع پر آپ دیکھیں سری غلبہ اور واضح نشانی ان کے سامنے رکھیں. وہ سب سے بڑی نشانی اگر آپ کو یاد ہو کہ جب آگے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کا لشکر پورا پکڑنے کے لیے تیار تھا, کس طرح سے عصا مارنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ درمیان سے نکالا, اور یہ ہے کہ آنکھوں کے سامنے ان کے پورا آل فرعون اور فرعون جو ہے وہ غرقاب ہو گیا. تو یہ سری غلبہ تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان پر عطا فرمایا. پھر مزید کیا ہوا, ایک اور واقعے کا تذکرہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا, اور یہ پختہ عہد کا تذکرہ ہم پڑھ آئے ہیں سورہ بقرہ کے دسویں رکوع میں. اور ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت تم کرو گے, اس کے ساتھ شرک نہیں کرو گے, اپنے لوگوں کو تم اپنے گھروں ان کے گھروں سے تم نکالو گے نہیں ذاتی کے ساتھ. اور بہرحال اس طرح کی وہ تفصیل سے وہ میثاق آتا ہے دسویں رکوع میں سورہ بقرہ کی. تو لہٰذا اب یہ میثاق کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس میثاق کو بھی انہوں نے توڑا, اس میثاق اور عہد کو بھی اللہ تعالیٰ کے کوئی ویلیو نہ دی. اور یہ میثاق اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسے لیا تھا, ورفانا فوقہم الطور بمیثاقہم, اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور پہاڑ کو, بمیثاقہم ان سے عہد لینے کی سبب. اور یہ سورہ اعراف میں بھی اس کا تذکرہ ہے, سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھائے کہ یہ کانہ ذلہ یعنی یہ پورا کوہ طور پہاڑ بلند کیا گیا ان کے اوپر, اور یعنی بالکل ایسے یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سائبان اوپر آ گیا اور یہ پہاڑ گرا ہی جاتا. تو لگا یہ ہے کہ اس کیفیت میں پھر ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو گے, اس کے ساتھ شریک نہیں کرو گے, اور وہ طویل فہرست ہے کہ جو سورہ بقرہ کے دسویں رکوع میں یہ عہد کی آ جاتی ہے. لیکن پھر ہوا کیا ہے, فرمایا کہ ان سے ہم نے کوہ طور بلند کر کے وہ میثاق بھی لیا, وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور ہم نے ان سے یہ فرمایا تھا ان سے یہ ان کو نصیحت یہ کی تھی کہ تم شہر میں داخل ہونا سجدے کی حالت میں یعنی عاجزی کے ساتھ. یہ بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری بنی اسرائیل جب فرعون کے چنگل سے نکل گئی اور آگے ارض فلسطین آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام یہ دیا کہ بھئی جو یہ امالکہ نامی قوم مشرک قوم تمہارے اس آبائی وطن پر قابض ہے, لہذا اب تم اس میں داخل ہو جاؤ, ان کا مقابلہ کرو, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فتح لکھ دی. تو موسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے یعنی کوڑا جواب دے دیا تھا کہ فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کریں, ہم یہیں بیٹھے ہیں, ہم ان سے لڑنے کی ہمت نہیں کر سکتے. تو لہٰذا صاف جو ہے وہ جواب دے دیا. دوبارہ یہ ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام تو یہ کامیاب ہو کے اللہ تعالیٰ نے ان کو وصال کر لیا, اوپر اٹھا لیا. 40 سال تک اس جرم میں یہ بھڑکتے رہے صحرائے تحیہ میں یعنی صحرائے سینا میں. 40 سال کے بعد پھر ایک نئی نسل ہے کہ جو پروان چڑھی ہے, اور جو شاگرد تھے موسیٰ علیہ السلام کی یوشع بن نون ان کا نام آتا, تو لہٰذا ان کی سپہ سالاری میں پھر 40 سال کے بعد ارض فلسطین پر حملہ ہوا. اس کا شہر تھا اریحا جریکو, یہ نام بھی آتا ہے, اس پر حملہ کیا گیا یوشع بن نون کی قیادت میں. پھر ان کو فتح نصیب ہوئی مشرک قوم پر اور اپنی آبائی وطن کو انہوں نے آزاد کرایا. تو لہٰذا اب ان سے یہ کہا گیا کہ اب تم فاتح بن کر اریحا شہر میں داخل ہو رہے ہو, تو لہٰذا کیسے داخل ہونا, سب زیادہ یعنی عاجزی کے ساتھ سجدے کی کیفیت میں, یہ نہ ہو کہ گردن اکڑی بھی ہو اور گردن میں سریا آ جائیں اور فاتحانہ انداز میں جس طرح سے عام لوگوں کو چلن ہوتا ہے بادشاہوں کا, نہیں, تم اللہ کے بندے بن کر جب وہ داخل ہو عاجزی کے ساتھ. لیکن پر ہوا یہ, تفصیل تو یہاں پر نہیں ہے, صرف اشارے کیے گئے. یہ ان سے کہا یہ گیا تھا کہ ہتتون, اے اللہ ہمیں بخش دے, اے اللہ ہمیں بخش دے, یہ کہتے ہوئے داخل ہونا. لیکن ان کی ایک بڑی خصلت یہ تھی, خرابی یہ تھی کہ اللہ کے احکامات کو زبان مروڑ کر کچھ سے کچھ بنا دیا کرتے تھے. تو یہ ہتتون کے بجائے ہمتتون کہتے داخل ہوئے کہ اللہ ہمیں گندم چاہیے, وہ غلامانہ جو بھی ذہنیت تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں تو اشارہ کر دیا گیا کہ انہوں نے اس حکم کو بھی نہیں مانا. پھر ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُوا فِي السَّبْتِ, اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم ہفتے کے دن زیادتی مت کرنا. اب یہ ہف والے کون تھے, اصحاب سبت کہلاتے ہیں, اور یہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تھا. تفصیل آئے گی سورۃ الاعراف میں. یہ سمندر کے کنارے پر آباد تھے, انہوں نے وقت کے نبی سے یہ کہا کہ ہمیں عبادت کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیجئے, ہمیں جمعے کا دن نہیں چاہیے. جب سے کائنات کی تقویم اللہ نے رکھی ہے تو جمعے کا دن عبادت کے لیے مختص کیا تمام مسلمانوں کے. انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے, بنی اسرائیل کے اس یہود کے گروہ نے کہا کہ ہمیں ہفتے کا دن چاہیے, اللہ نے ہفتے کا دن مختص کر دیا. لیکن آزمائش یہ کی کہ ہفتے کے دن کوئی اکنامک ایکٹیویٹی تمہیں نہیں کرنی, پورا دن جو ہے وہ تمہیں عبادت کرنی. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ پوری معیشت ان کے مچھلی کے شکار پر تھی, تو لہٰذا اب ہفتے کے دن پابندی لگ گئی. اب آزمائش یہ ہوئی کہ صرف ہفتے ہی کے دن جو ہے وہ مچھلیاں آتی تھی سمندر میں اٹکلیاں کرتی ہوئی, بقیہ دن آتی نہیں تھی. تو کڑی آزمائش ہو گئی. انہوں نے پھر اس حکم میں بھی پھر ہیلا سازی کی, ہفتے کے دن نالیاں بنا لیں, تفصیلات سورہ اعراف میں پڑھیں گے, اور ادھر سے پانی سے مچھلیاں بھی گڑے بنا لیے, آگے گھڑے میں مچھلیاں جمع ہو جایا کرتی تھیں, ہفتے کے دن ہی پکڑتے تھے, دیگر دنوں میں جا کے گھڑوں سے مچھلیاں پکڑ لیا کرتے تھے. یہ ہیلا سازی کہلاتی ہے اللہ کے حکم میں. تو لہٰذا ان سے ہم نے کہا کہ ہفتے کے دن ذاتی مت کرو, اللہ کا حکم نہ توڑو. انہوں نے توڑا. پھر مزید فرمایا, واخذنا منہم میثاقاً غلیظاً, اور ان تمام باتوں کے لیے ہم نے بڑے گارے قول و قرار ان سے لیے تھے, میثاق لیا تھا. فرمایا کہ اب ان کا انجام کیا ہوا, یعنی ان تمام وعدہ خلافیوں اور جرائم پر اللہ کی طرف سے جو سزا ہے وہ کیا ہے. فرمایا جا رہا ہے, فبما نقضهم میثاقهم, ان کے اس وعدہ خلافیوں کی وجہ سے, معاہدوں کو توڑنے کی وجہ سے. اب یہاں الفاظ محذوف ہیں, ہوا کیا, یعنی وعدہ خلافی کی وجہ سے اور ان جرائم کی وجہ سے ان پر کیا کی گئی. یہ الفاظ آتے ہیں سورۃ المائدہ میں, اور وہاں پر بھی الفاظ یہی ہیں, فبما نقضهم میثاقهم لعناهم, یعنی ہم نے پھر ان کی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے, معاہدوں کو توڑنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی. اور لعنت کیا ہے, یہ رحمت کی ضد ہے, یعنی یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. تو لہٰذا لعناهم یہاں پر محذوف ہے, وہ سورہ مائدہ میں اس کی وضاحت آتی ہے. تو فرمایا کہ ان کے مثال توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور مزید فرمایا وہ کفر ہند آیات اللہ، اور ان کی اللہ کی آیات کے کفر کی وجہ سے. دیکھیں یہاں بہت اہم بات ہے جو سمجھنے کی، جو مجھ سے اور آپ سے بھی متعلق ہے، اور یہ سارے واقعات جو بھی یہ جرائم بتائے جا رہے ہیں ہماری عبرت کے لیے، تاکہ ہم آئینے کے طور پر لیں کہ ہماری یہ خباثت تو نہیں ہے کہ جو کہ یہ یہود کے اندر آئی تھی. اب دیکھیں یہاں پر جو کفر کا لفظ آیا ہے، اللہ کی آیات کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی گئی. یہود و نصارہ نے کبھی بھی تورات اور انجیل کا زبان سے کفر نہیں کیا. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، یہود نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے تورات کو، عیسائیوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے انجیل کو. یہ کفر کیا تھا؟ یہ تھا کفر عملی، جو کفر کی دوسری قسم ہے. ایک قسم تو ہے کفر قولی، زبان سے انکار کر دینا نہیں مانتا، ایک ہے کہ مان کر نہیں ماننا، یہ ہے کفر عملی. اور اس وقت امت مسلمہ کی جو اکثریت ہے وہ اسی جرم میں ملوث ہے کہ ہم مانتے تو ہیں اللہ کو لیکن اللہ کی ایک نہیں مان کے دیتے الا ماشاءاللہ. لہذا یہ جرم کی جو کہ یہود کا بیان کیا جا رہا ہے، آج اکثریت ہماری وہ اس میں مبتلا. فرمایا کہ ان کے اللہ کی آیات کا انکار کرنے کے سبب ان پر لعنت ہوئی. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق، اور ناحق انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. یعنی کئی کئی واقعات ہیں انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، حضرت زکریہ ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت یرمیہ کا بھی تذکر آتا ہے برنباس کی انجیل میں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ نبیوں کو تک کو جو ہے وہ قتل کر دیتے تھے، کتنے بڑے بڑے جرم ہیں کہ جو کہ انہوں نے کیے. اور فرمایا کہ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے یہ کہنے کے سبب بھی ان پر لعنت کی گئی کہ انہوں نے اپنے وقت کے رسولوں سے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں. غلف غلاف میں، یعنی مطلب کیا ہے کہنے کا؟ کہ بھئی تمہاری باتیں ہمارے دل پر اثر کرنے والے نہیں، بلکہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں تمہاری ان باتوں سے، پر اثر باتوں سے. ہم پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تمہارا جادو ہم پر نہیں چلے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو ان کے اس کہنے کی وجہ سے بھی کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں ان پر لعنت کی گئی. بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یہ نفس سزا ہوتی ہے دنیا میں اللہ کی طرف سے، کہ جب اللہ کے بندے بندگی اختیار نہیں کرتے، مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے، تو پھر نفس سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سیل کر دیتا ہے، اور پھر ہدایت اندر نہیں جا سکتے، پھر وہ کفر ہی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا فلا یؤمنون الا قلیلا، بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے کفر کے سبب اور ان کے مریم سلام علیہا پر ایک بڑا بہتان باندھنے کے سبب بھی ان پر لعنت کی گئی. یعنی مریم سلام علیہا پر بہتان کیا تھا؟ یہ بات ہم سب کے علم میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی موزانہ طریقے سے بن باپ کے. لہذا جب مریم سلام علیہا یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب بالکل پنگوڑے میں تھے، بچپن میں تھے، گود میں تھے، جب وہ اٹھا کر قوم کے پاس لائی ہیں، تو لہذا یہ ہے کہ قوم دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بھئی یہ با عزت گھرانہ، اور یہ کہ یہ یعنی ایک عورت کی جو کہ کبھی اس نے کوئی اس طرح کے معاملات نہ ان کے والدین نے کیے، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ کوئی نکاح کا معاملہ تو ہوا نہیں. لہذا یہ ہے کہ اب قوم نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا مریم؟ تو مریم سلام علیہا نے کچھ نہیں کہا، فوراً کیا کیا؟ قرآن مجید میں اس کے سورہ مریم میں ہی یہ تفصیل جو ہے وہ آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بالکل بچپنے میں تھے، پیدائش کے فوراً بعد گود میں تھے، ان کی طرف اشارہ کر دیا. تو قوم نے کہا کہ مریم یہ بچے کی طرف اشارہ کیا کر رہی ہو؟ اپنی زبان سے کہو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، پورا واقعہ بتاؤ، ہم اس بچے سے کیسے جو ہے وہ بات کریں یا کیسے یہ کلام کرے گا. تو اب وہ معجزہ ہوا کہ بالکل پنگوڑے میں عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ کلام کیا ہے کہ جیسے کہ ایک بڑا آدمی کلام کرتا ہے. پورا خطاب ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مریم میں نقل کر دیا اور فرمایا کہ میں ابن اللہ نہیں ہوں بلکہ میں یعنی اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ ہوں، اور اللہ تعالی نے مجھے یہ نبوت ہے کہ جو کہ عطا فرمائی. یہ پورا خطاب کیا اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ خاموش ہو گئے. تو بہرحال اب اس کا تو اثر یہ تو ہوا، تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ 30 سال عیسیٰ علیہ السلام کو پھر بچپن سے 30 سال جوانی کی عمر تک نوجوانی کی عمر تک کوئی بہتان انہوں نے نہیں باندھا. یعنی وہ موزہ دیکھ کر یہ بہتان اس وقت ولد الزنا کا نہیں باندھا. لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نوجوانی کو پہنچے اور نبوت کا اظہار ہوا اور پھر یہود کی جو بدامالیاں ہیں ان پر نکیر کی, اور وہ نکیر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موجود ہے یعنی انجیل میں اور دیگر کتابوں میں, کہ یعنی انہوں نے علماء یہود پر نکیر کی کہ تم مچھر چھانتے ہو اور پورے پورے اونٹ نکل جاتے ہو. کیا مطلب؟ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم فوکس تمہارا ہے لیکن بڑے بڑے حرام خوریاں تم کر رہے ہو, اور تمہاری مثال ان قبروں کی مانند ہے کہ جس کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کی سوا کچھ نہیں ہے, بس اوپر سے کلر کر دیا گیا, لیپا پوتی کر دی گئی اوپر جبے کبے میں, لیکن اندر تمہارے اندر کوئی ہدایت کا سامان نہیں. جب یہ نکیر کی گئی تو پھر یہود نے ولد الزنا کا الزام ہے کہ اس وقت دیا, اور یہ ہے کہ کہا کہ یہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ یوسف نجار اس کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام ان کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, یہ تعلقات قائم ہیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ مریم سلام علیہا سے یوسف نجار کی. یہ یہود کا پورا عقیدہ, اور ولد الزنا کی تہمت ہے کہ جو مریم سلام علیہا پر لگائی, اور سن آف مین کے نام سے ان کی باقاعدہ موویز بھی انہوں نے بنائی اور لٹریچر بھی ہیں کہ جو کہ رکھے, اور عیسائیوں کو بتایا کہ جس کو تم مانتے ہو اس کا اصل کردار یہ ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مریم سلام علیہا کی جو عفت اور پاک بازی ہے اس پر مہر سب کی قرآن مجید میں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, یہ پاک ولادت ہے کہ جو بن باب کے موزانہ طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی فرمائے. مجھے بڑا افسوس یوں ہوا, یعنی جب ایجوکیشن میں کچھ داخل ہونے کا موقع ملا اور درس و تدریس کے حوالے سے کالجز میں اسکولز میں, تو کچھ سلیبس ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے آئے, اور میری آنکھ یعنی دنگ رہ گیا میں یہ دیکھ کر کہ ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بڑے ہائی فائی اسکول میں, یعنی آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری نگاہیں بچوں کے سلیبس پر نہیں جاتی, ہماری نگاہیں بس یہ یوں ہوتی ہیں کہ بس بچہ ایک بڑے اسکول میں داخل ہو جائے اور یہ ہے کہ بس وہ سب کچھ بن کے نکل جائے گا, اور واقعی سب کچھ بن کے نکلے گا لیکن مسلمان بن کے نہیں نکلے. اس وقت کیفیت یہ ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی, آنکھوں دیکھے میں کیفیت بتاؤں کہ کوئی یعنی بڑی کلاس کی ایک انگلش کی بک بڑے اسکول کی وہ میرے پاس لائی گئی, اور اس میں پوری اسٹوری تھی وتھ پکچرز کہ مریم سلام علیہا انہوں نے یوسف نجار کے ساتھ جو ہے وہ سفر کیا, درمیان میں تعلقات معاذ اللہ سما معاذ اللہ قائم ہوئے, اور پھر حاملہ ہوئی مریم سلام علیہا, اور اس کے ذریعے سے پھر یہ پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ آنکھوں سے یہ اسٹوری ہے کہ جو میں نے پڑھی ہے کدھر, جو ہمارے بچوں کو ایک بڑے اسکول میں پڑھائے جا رہے, اور ریکارڈ ساری چیزیں ہیں دکھا سکتا ہوں میں آپ. مطلب یہ اس وقت کی ہماری یعنی ایک دیوالیہ ہے نا کہ جو کہ ہماری تہذیب کا اور ہمارے اسلاف کا وہ نکل گیا, کس طرح سے ہم نے ان عظیم مقدس ہستیوں کو نہیں چھوڑا, اپنے سلیبس میں یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں, غیروں کے عقائد پڑھائے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ جو انہوں نے بہتان مانا تھا ولد الزنا کا مریم سلام علیہا اور عیسیٰ علیہ السلام پر, ان پر اللہ نے لعنت کی. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, اور ان کے یہ کہنے کے سبب بھی اللہ نے ان پر لعنت کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم, جو مریم سلام علیہا کے بیٹے تھے, ہم نے ان کو قتل کر دیا رسول اللہ. اب اس کے دو ترجمے کیے گئے, مفسری نے کہا کہ یہ رسول اللہ بھی انہی کا قول ہے یہود کا, کہ انہوں نے سینہ پیٹ کر جو ہے وہ ہاتھ مار کے کہا کہ رسول اللہ, اللہ کے رسول کو ہم نے قتل کر دیا. حالانکہ اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں یہ یعنی فیصلہ ہو چکا کہ لاغلبن انا ورسولی, کہ میں اور میرے رسول غالب آ کے رہیں گے, انہیں کوئی قتل نہیں کر سکتا. انبیاء کو جو قتل کیا گیا رسولوں کو کوئی قتل نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ نے خاص حفاظت ہے کہ جو کہ فرمائی, لیکن سینہ ٹھوک کر انہیں کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا. یا یہ قول جو ہے وہ اللہ کا ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا رسول اللہ, یہ تعجبیہ انداز ہے, یعنی انگلش یا اردو میں تو ہم ایک تعجب کا انداز ہوتا ہے نا کہ رسول اللہ, اب یہ انداز کیا ہے, تعجبی انداز ہے, اور ہم اردو میں تو جملہ لکھتے وقت سائن آف ایکسکلیمیشن ہے کہ جو کہ لگاتے ہیں ایسے تعجب کے انداز میں جب کوئی بات کہی جاتی ہے, لیکن عربی میں کوئی کاماز نہیں ہے, انورٹڈ کاماز نہیں ہے, کوئی سائن آف ڈسکریمنیشن وہ نہیں ہوتے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ رسول اللہ, یہ اللہ کا ایک تنزیہ جو ہے وہ بات ہے کہ یہ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا. فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ, اور بڑے یعنی جلالی انداز میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ انہوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ انہیں سلیب دی, ولیکن شبہ لہم, لیکن ان کا یہ معاملہ ان کے لیے شبہ میں پڑ گیا, وہ مشتبہ ہو گیا. یعنی اب یہ شبہ میں کیا پڑ گئے, وہ ابھی اس کے قرآن مجید میں حدیث میں کوئی تفاصیل نہیں ملتی. جو روایات ہیں تالمو, یہ برنباس کی انجیل میں یہ واقعہ ہے کہ جو نقل ہوتا ہے, اور یعنی مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے, اب کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا, یہود نے رومی جو بھی جرنیل ہے اس سے آ کے یہ کان دھرے اس کے کہ بھئی یہ جو عیسیٰ علیہ السلام جو بھی یہ معجزات پیش کر رہے ہیں, اصل میں معجزے نہیں, یہ جادو ہے, اور جادو دین اسلام میں کفر ہے, اور جس نے کفر کیا وہ مرتد ہو گیا, اور مرتد کی سزا دین اسلام میں کیا ہے, وہ قتل ہے. تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب دی جائے یا قتل کر دیا جائے, تو بہرحال رومی جنرل کی طرف سے فیصلہ ہو گیا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام مل نہیں رہے تھے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حواریوں میں سے ایک حواری نے غداری کی, اب اللہ علم کی یہ بات کتنی صحیح ہے, لیکن بہرحال یہ برنباس کی انجیل میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ حواری لے کر گیا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں, رومی فوجیوں کو لے کر گیا, اور جس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام تھے اپنے حواریوں کے ساتھ, تو رومی فوجیوں کو اس نے یہ کہہ دیا تھا غدار حواری نے کہ جس کو میں استاد کہوں بس سمجھ جانا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام. اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حجرے میں اندر گیا, اسی وقت اللہ تعالی نے رفع آسمانی کیا عیسیٰ علیہ السلام کا, اور فرشتے کے ذریعے سے چھت پھٹی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام روح اور جسم کے ساتھ اوپر اٹھا لیے گئے, اور جو یہ غدار تھا اس کی شکل ہے کہ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی گئی. اب جب یہ باہر آیا پریشانی کی حالت میں, تو تمام دیگر حواریوں نے استاد کہا, اور رومی فوجی جو ہے وہ سمجھ گئے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے, اس کو پکڑ کر اور پھر سلیب دی گئی یا سولی دی گئی. اب معاملہ شبہ میں کیا ہو گیا کہ بھئی اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ جن کو ہم نے قتل کیا ہے, تو پھر وہ شخص کہاں گیا غدار, اور اگر یہ غدار ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کدھر چلے گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک روایت ہے کہ جو کہ آپ کے سامنے رکھ دی, باقی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو کہی گئی لیکن اس کی یعنی پختہ کوئی سند نہیں, لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ شبہ میں پڑ گیا ان کے لیے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ, اور بے شک جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ یقیناً شک میں ہیں, وہ مختلف اپنے عقل کے گھوڑے ہیں کہ جو کہ دوڑا رہے ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِّنْ عِلْمٍ, ان کے پاس اس معاملے کا کوئی علم نہیں, کوئی سند نہیں. اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, مگر وہ کیا کرتے ہیں, صرف اتباع کرتے ہیں اپنے گمان کی. وما قتلوہ یقینا, ہاں یقینی بات جو اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا, یہ ہے یقینی بات کہ جو ان کا یہ قول ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا, سلیب دے دی, قتل نہ سلیب دی گئی نہ ان کو قتل کیا گیا, بلکہ حقیقت کیا ہے, بر رفع اللہ علیہ, بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف رفع کر لیا, روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیے گئے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے, اللہ کی نشانی, اور ان کی آمد ہوگی رسول کی حیثیت سے نہیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت, امتی کی حیثیت سے وہ دوبارہ آئیں گے, اور ایک ایک یہودی کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا, اور عیسائی جو ہے وہ سارے وہ ایمان لے آئیں گے, ان کا عقیدہ صحیح کر دیا جائے گا, اور یہ ہے کہ وہ خنزیر کو ختم کریں گے, کہ یہودی کو قتل کریں گے, اسی طرح وہ مسیح دجال جو شخصیت ہے اس سے مقابلہ کر کے اس کو جہنم حاصل کریں گے. تو بہرحال یہ سارے واقعات جو احادیث میں آتے ہیں, تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو رفع کر لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اللہ ہے کہ جو غالب ہے کمال حکمت والا ہے. آخری آیت ہے آج کی, انشاءاللہ بقیہ آیات اگلی دفعہ اس کو مکمل کریں گے, الگ موضوع ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, اور کوئی اہل کتاب میں سے نہیں رہے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل ان پر لازماً ایمان لے آئے گا, اور یہ وہ دلیل بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو اٹھا لیے گئے 30 سال کی عمر میں, تو موت ان کو نہیں آئی تھی, موت نہ ابھی آئی, وہ دوبارہ آئیں گے اور تبھی موت مریں گے, لیکن اس سے پہلے 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 کتاب میں سے سب ان پر یعنی جو خاص ہو تو عیسائی ہیں وہ سب ایمان لے آئیں. فرمایا یوم القیامت یکون علیہم شہیدا, اور قیامت کے دن عیسی علیہ السلام پھر اپنی امت پر اپنی قوم پر جو وہ گواہ کے طور پر کھڑے ہوں گے. اور یہ سورہ نساء کی جو آیت ہم پڑھ کر آئے پہلے, آیت نمبر 41 ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وکیف جئنا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اے نبی وہ کیا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت پہ اس کے رسول کو کھڑا کریں گے. یہ وہ بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے کہ وہ اجتماعی محاذبے کی شکل یہ ہوگی. ایک تو انفرادی محاذبہ ہوگا اکیلے اکیلے حاضر ہونا, لیکن ایک اجتماعی محاذبہ یہ ہوگا کہ ہر امت پہ اس کے رسول کو کھڑا کیا جائے. اس سے پوچھا جائے گا کہ احکامات جو اللہ کی طرف سے ملے تھے پہنچا دیے قوم کو کہ نہیں؟ سب رسول کہہ دیں گے پہنچا دیے. پھر امت سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پھر انسانیت تک وہ احکامات پہنچائے کہ نہیں. یہ اجتماعی محاذبے کی کیفیت ہے. عیسی علیہ السلام سے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ بھائی یوم القیامت یکون علیہم شہیدا, قیامت کے دن پھر عیسی علیہ السلام بھی بطور گواہ وہ اپنی قوم کے خلاف جو وہ کھڑے ہوں گے اور ان پر گواہی دیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام باتوں پر ہمیں کامل یقین عطا فرمائے. جو بھی یہ جرائم ہیں یہود کے, یہ آئینے کے طور پر ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام خصلتوں سے بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت جو وہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.